अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहां रंग के साथ। माफ़ कीजिएगा, जहां रंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम। और सामीन, हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ होगा जर्मनी और कतर की मेज़बानी में होने वाले मुख्तलिफ अफगान धड़ों के माबेन जारी मुज़ाकरात से, जिसका आज आखिरी दिन है। इसका एलामिया जो है वो भी मुतवक्के है कुछ देर में, तो हम आपको अपडेट करेंगे कि किन इशूज़ पर अफगान धड़ों के दरमियान इतफाक राय जो है वो पाया गया है, किन पर अब भी इख्तिलाफात जो हैं वो पाए जाते हैं, और नेक्स्ट कदम जो है, नेक्स्ट स्टेप इस सिलसिले में क्या होगा, इस पर बात करेंगे डिटेल में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक्टिव बाज सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट्स गैर फाल होने पर बात होगी। आगे चलकर ईरान के अपने जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक ताज़ा तरीन बयानात और इस पर आलमी कुव्वतों के रद्दअमल पर बात करेंगे, और आखिर में जायज़ा लेंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सामने आने वाले पोलियो के नए केसेस पर। हमारे टोल फ्री नंबर 0800-777-789 पे कॉल करके आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम दोहा से वीओए की रिपोर्टर आयशा तंजीम को लाइव लेना चाहेंगे, जो हमें अपडेट करेंगी कि अभी तक क्या पेशरफ्त जो है क्या हुई है, टेक अवे जो है वो इस मुलाकात का क्या है। डॉक्टर हुसैन यासा अफगान एनालिस्ट हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, वो इस वक्त लाइन पे हमारे साथ हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। कुछ देर में हमें आरिफ अंसार साहब चीफ एनालिस्ट हैं यहाँ polytech.com के, वो हमें ज्वाइन करेंगे, और पेरिस यूनिवर्सिटी से आलमी उमूर के एक माहिर डॉक्टर अता मोहम्मद साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप डॉक्टर हुसैन यासर साहब हमारे साथ रहिए। अभी तक जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट हम आपको सुनवाना चाहेंगे, जो इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर जलील अहमद ने भेजी हैं, तो आइए सुनते हैं।
कतर के दारुलहकूमत दोहा में जर्मनी और कतर की हकूमत की मुश्तरका मेज़बानी में अफगानों बाशमूल तालिबान के माबैन होने वाली दो रोज़ा बातचीत में शरीक एक अफगान मंदूब और जमात इस्लामी के रहनुमा मौलवी शफीउल्ला नूरस्तानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पीर को होने वाले इजलास में जंगबंदी और जंग में आम शहरी हलाकतों को रोकने के इकदाम करने के मामले पर भी गुफ्तगू हुई है। नूरस्तानी ने कहा कि काबुल से आया हुआ वफ्द जंगबंदी पर जोर दे रहा है। तालिबान की तरफ से ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया गया कि जंगबंदी कब हो सकती है और इसका मखसूस वक्त क्या होगा। जब किसी मामले पर रस्मी बातचीत शुरू होती है तो मुजाकरात का ये असूल है कि बातचीत शुरू होने से पहले जंगबंदी होती है, और अफगान अवाम भी ये चाहती है। दोहा में मौजूद सीनियर सहाफी और तजियाकार ताहिर खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि तालिबान जंगबंदी से इनकारी है।
तालिबान का अपना जो मौकफ रहा है और अभी भी वो इसरार करते हैं कि जब तक गैर मुल्की अफवाज के निकलने के लिए एक निजाम उलोका टाइम टेबल का वो ऐलान नहीं होता अमरीकी एमपी जानिब से, तो वो जंगबंदी नहीं करेंगे। इन्होंने इनकार किया है आज इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान भी, और जो अफगान हुकूमत के साथ मुजाकरात का है उनसे भी वो इनकारी है कि वो नहीं करेंगे। वो बाद में दूसरा जो मरहला आएगा कि जब गैर मुल्की अफवाज का मसला वो हल हो जाए, उसका कोई ऐलान हो जाए। तो अभी तक ये वाली दोनों साइड से मुख्तलिफ चीजें आ रही है, जवाब दर जवाब, और एक यही वाला माहौल है इस वक्त।
दोहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले अफगान मंदूब मौलवी शफीउल्ला नूरस्तानी का कहना है कि दोहा कॉन्फ्रेंस में शरीक अफगान मंदूबीन का मौकिफ है कि हाल ही में काबुल और दीगर इलाकों में होने वाले हमलों की वजह से आम शहरियों का नुकसान हो रहा है।
भले जलसा के वो
इस इजलास में जंग की वजह से होने वाले नुकसानात पर भी गौर हुआ है। ये नुकसानात दोनों फरीकैन के हो रहे हैं, ये हकूमत को भी पता है और तालिबान को भी पता है, और ये तमाम अवामिल हमें सुलह पर मजबूर कर रहे हैं। तालिबान रियासत, अफगान हकूमत और सबको ये मालूम है कि सुलह के सिवा कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि आम शहरियों को इरादी तौर पर हदफ बनाना तालिबान की पॉलिसी नहीं है।
इफ देयर इज इंटेंशनल मिस्टेक्स बाय आवर पीपल,
आम शहरियों को इरादी तौर पर निशाना नहीं बनाया जाता है, اگر کوئی عام شہری نشانہ بنتا ہے تو ہم اس معاملے کی تحقیقات کریں گے، اور اگر کسی نے ہماری طرف سے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جنگ ہو رہی ہے اور بدقسمتی سے جنگ میں عام شہری بھی نشانہ بنتے ہیں، اور ایسا غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، اسی لیے ہم یہاں موجود ہیں تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطر اور جرمنی کی مشترکہ میزبانی میں افغانوں کے مابین دو روزہ مذاکرات پیر کو ختم ہو جائیں گے، اور اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی متوقع ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ڈاکٹر حسین یاسر صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے۔ دو دنوں سے جاری افغان دھڑوں کے مابین جاری جو مذاکرات ہیں، اس سلسلے میں ابھی تک جو پیشرفت کی خبریں آ رہی ہیں اس پر مبنی ایک رپورٹ ہم نے آپ کو سنائی، جو کہ ہمارے رپورٹر نے اسلام آباد سے بھیجی تھی۔ اس میں جن ایشوز پہ بات ہونی تھی، جنگ بندی پر ہونی تھی، افغان حکومت کے نمائندوں سے براہ راست طالبان کے مذاکرات بات چیت جو ہے وہ ایک ایشو تھا، خواتین کے حقوق جو تھے اس حوالے سے بات ہوئی ہے اس افغان پیس ٹاکس میں، اور لیکن جو پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ نے اس رپورٹ میں سنی، کہاں تک آپ اس سے مطمئن ہیں؟
دیکھیے، اس رپورٹ کے کو سننے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اس کا کوئی بہت سے لوگوں کو امیدیں بھی نہیں تھی کہ کوئی ڈراسٹک ٹائپ کا جو ایک پیش رفت ہوگا وہ اس میں مذاکرات تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس ملاقات کے بعد تو وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغان جو ہے اس وقت سب سے زیادہ جس مصیبت سے وہ گزر رہے ہیں وہ جنگ ہے، اور طالبان حاضر نہیں جنگ بندی پر، سیز فائر پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغان عوام کی جو مصیبتیں وہ جاری رہیں گی، اور اس کے علاوہ میں نے پڑھا اور سنا کچھ افغان مندوبین کو بھی جو اپنی ذاتی حیثیت میں وہاں پہ گئے، کوئی بھی کسی کی بھی کوئی رسمی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کچھ امیدواری کا اظہار کیا تھا کہ طالبان کے رویوں میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کے حقوق کی پاسداری کریں گے، اور شریعت کے مطابق، شریعت جو افغان خواتین کو جو حقوق دے رہے ہیں ہم انہیں کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر وہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں اسی طرح جو گورننس کے حوالے سے ہے، وہ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ افغانستان وہ جو ایک بڑا مشکل حکومت داری کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ہے، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، ایسی حکومت جو کہ افغانستان کی ساری ڈائیورسٹی، جو لسانی ہے، جو مذہبی ہے، جو قومی ہے، کس طرح سے اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں، اس پہ کوئی بھی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پچھلے سال کھڑے تھے جب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کر رہے تھے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ طالبان کی ساری دلچسپی اس میں ہے کہ وہ جو ہے امریکہ کو کنوینس کر سکے کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں، ہم جو ہے خود مینیج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سول سوسائٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جو ہیں وومینس کے ڈیلیگیشن اور دوسرے جرنلسٹ جو ڈیلیگیشن ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم جو ہے سارے جو افغان عوام کے نمائندے، مختلف طبقوں کے نمائندے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے چلے جائے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو سچویشن، جو سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتے کے دوران اتنے بچوں اور عورتوں کا قتل عام جو افغانستان میں ہوا، تین جو وہاں پہ ان کے جو آپریشن ہوئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی منشا یہ نہیں ہے کہ ہم سویلینس کو نقصان پہنچائیں، بہر صورت نقصان تو انہی کو پہنچ رہا ہے، اسکول کے بچوں کو اور جو عورتوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ طالبان کو جو یہ سوچنا ہوگا، اگر ان کو جدی طور پر، کوئی سیریس طور پر اگر کوئی اپنا جو ہے وہ انٹینشنز دکھانا ہے سلک کے حوالے سے، تو ان کو
ڈاکٹر حسین یاسر صاحب، آپ کو میں روکنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ۔ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم دوحہ جانا چاہیں گے، جہاں پہ وی او اے کی رپورٹر عائشہ تنظیم اس وقت لائن پہ ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس موضوع پہ۔ السلام علیکم عائشہ۔
السلام علیکم، جی السلام علیکم شناز.
جی عائشہ, جس طرح ابھی ہم نے کہا اپنے سننے والوں کو کہ افغان دھڑوں کے مابین مذاکرات کا آج دوسرا اور آخری دن تھا, تو کن ایشوز پہ بات ہوئی, کن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہے ان دھڑوں کے درمیان, کون سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ اتفاق نہیں ہو سکا, ٹیک اوے جو ہے وہ کیا تھا؟ جی
جی جی شہناز, یہ ساری چیزیں پبلک نہیں ہوئی, ہمیں صرف سورسز سے یہ باتیں اندازہ ہے کہ بات چیت کیا ہو رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ جو دونوں سائڈز ہیں, ایک طرف جو کابل سے ڈیلیگیشن آیا ہے 50 سے زیادہ لوگوں کا, اور دوسری طرف جو طالبان کا ڈیلیگیشن ہے جس میں کوئی 17 کے قریب لوگ شامل ہیں, انہوں نے اپنے چھوٹے گروپس بنا دیے, انہوں نے ایک چھوٹی نیگوشیشن ٹیمز یا کمیٹیز بنا دی ہیں دونوں سائڈ سے, اور وہ کمیٹیز ابھی بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس نیگوشیشن کے اینڈ پہ اب سے کوئی 2 گھنٹے کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا جس پہ دونوں سائڈ کا اتفاق ہوگا. جو ہم نے اپنے سورسز سے پوچھا ہے, اگرچہ کوئی بھی ابھی یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی مذاکرات ان کے آپس میں جاری ہیں کہ فائنل اعلامیہ کیا ہوگا, لیکن ہم نے جن لوگوں سے ڈیلیگیٹ سے پوچھا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اعلامیہ ماسکو میں ہونے والے اعلامیہ سے اس طرح مختلف ہوگا کہ ماسکو میں اوپن اینڈڈ باتیں کی گئی تھیں, اور یہاں پہ جو سب سے بڑا فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ براہ راست افغان حکومت سے مذاکرات شروع کرنے کا راستہ کھولا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ طالبان اعلان کر دیں گے کہ وہ فوراً افغان حکومت سے مذاکرات کریں, لیکن کم از کم وہ دروازہ یا وہ راستہ ضرور کھول دیا جائے گا. ابھی اگلے 2 گھنٹے بعد جب وہ اعلامیہ آئے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے یہ اس کو فریم کیا گیا ہے اور الفاظ کیا استعمال کیا.
ٹھیک, جو ہمارے پاس بھی جو اطلاعات تھی وہ یہ تھا کہ ٹاپ آف دا ایجنڈا جو ہے وہ جنگ بندی ہوگا, کہ وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, طالبان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟
جہاں تک میرا اندازہ ہے اور میں نے جتنے لوگوں سے بھی بات کی ہے, یہاں پہ ٹاپ آف دا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح ڈائریکٹ نیگوشیشن شروع ہو جائیں, کیونکہ جو سب سے بڑا جو اس وقت راستے میں رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ افغان جو موجودہ حکومت ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کے ساتھ کسی قسم کے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس موجودہ کانفرنس میں افغان حکومت کے ممبران کا اپنی ذاتی حیثیت میں شرکت کرنے کو ایک بڑا بریک تھرو سمجھا جا رہا تھا, اور اب اگر یہ اعلامیہ آ جاتا ہے تو یہ پھر اس سے ایک اگلا قدم ہوگا. اور جہاں جنگ بندی کی بات ہے تو میری ابھی امبیسڈر خلیل زاد سے چند منٹ پہلے ہی بات ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چاروں نکات ہیں جو وہ اعلانیہ کہہ چکے ہیں جس میں جنگ بندی شامل ہے, طالبان سے ان کے جو مذاکرات جاری ہیں جو کل سے دوبارہ شروع ہو جائیں گے, ان میں چاروں نکات پہ پروگرس ہو رہی ہے, بات آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو جنگ بندی کی بات ہے یہ امریکیوں سے مذاکرات کے دوران اور اس کا جو اعلامیہ آئے گا اس میں سامنے آئے گی, لیکن جو آج اعلامیہ آئے گا اس میں ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جو افغان گورنمنٹ سے مذاکرات کا راستہ کھلتا نظر آئے گا, اور شاید آج کا اعلامیہ پھر جو خلیل زاد صاحب کی ٹیم اور طالبان کی ٹیم کے مذاکرات ہیں ان میں بھی شاید کوئی مدد کرے, اور شاید یہ دونوں پیچھے سے آپس میں لنکڈ بھی ہیں کہ کس طرح سے جو مختلف 4 چیزیں ہیں ان دونوں کے ذریعے ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے.
عائشہ, ہمیں اندازہ ہے آپ کافی بزی ہیں, لیکن لاسٹ کوسچن میں کرنا چاہوں گی آپ سے. آپ سے کچھ دیر پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی خواتین کے حقوق کے حوالے سے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انٹرا افغان پیس ٹاکس ہیں اس میں کافی افغان خواتین نے بھی شرکت کی ہے. اس ایشو پہ کچھ ہے آپ کے پاس معلومات کہ طالبان کے حوالے سے جو جس تشویش اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ دوبارہ پاور کا حصہ بنتے ہیں افغان حکومت کا مستقبل میں تو افغان خواتین جو ہیں وہ سفر ہو سکتی ہیں, اس حوالے سے طالبان کی طرف سے اس ایشو کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے, کوئی یقین دہانی؟ کرائی گئی ہے؟
جی اس ایشو کے جی بالکل ہم نے جتنے بھی ڈیلیگیٹ سے بات کی ہے اس میں خاص طور پہ خواتین ڈیلیگیٹس نے بھی ہمیں یہ بتایا اور دیگر ڈیلیگیٹس نے بھی کہ طالبان کا جو 90s کے طالبان کا رویہ تھا اور اب کے جو طالبان ہیں ان کے رویے میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پہ یہ دو دن کی کانفرنس شروع ہونے سے ایک شام پہلے جو عشائیہ دیا گیا تھا اس میں خواتین کہتی ہیں کہ طالبان ہمارے سے مل کے بیٹھے, انہوں نے ہم سے بات چیت کی اور وہ ہم سے بات چیت کرنے میں ہچکچا نہیں رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ بہت کئی ڈیلیگیٹس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم خواتین کے حقوق جو ہے وہ اسلام کا اور شریعت کا بھی حصہ ہیں اور ہم خواتین کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں, اور جس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ خواتین کا تعلیم حاصل کرنے کا حق, خواتین کا بزنس کرنے کا, تجارت کرنے کا حق, ان کا روزی کمانے کا حق, نوکری کرنے کا حق. سو ان چیزوں پہ بات ہوئی ہے اور افغان خواتین جو یہاں ہیں انہوں نے بھی اپنے کنسرنز جو ہے وہ طالبان کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور طالبان نے جواب دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حق کو کیسے ڈیفائن کیا جائے, یہ نوانسز آئی ایم شیور کہ یہ ڈیٹیلز ابھی نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ طالبان نے اپنی طرف سے یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ خواتین کے بنیادی حقوق کو مانتے ہیں.
اوکے بہت شکریہ آپ کا عائشہ تنظیم, تھینک یو سو مچ. اور جب سامعین اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ جب سامنے آئے گا تو اس پہ ہم آئندہ کے شوز میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ دونوں نے عائشہ تنظیم وی او اے کی رپورٹر کو سنا دوحہ سے ہمیں بتا رہی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغان مختلف دھڑوں کی جانب سے آج مذاکرات کا جو دوسرا اور آخری دن تھا وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اب مشترکہ اعلامیہ جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور ان کے بقول آئندہ دو گھنٹوں میں وہ متوقع ہے. اس میں کیا ہوگا وہ تو بعد میں اس پہ ہم بات کریں گے جب اعلامیہ سامنے آئے گا. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب واپس آپ کی جانب آنا چاہوں گی. عائشہ تنظیم کو آپ نے دوحہ سے سنا, جن پیش رفت کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے خاص طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دوحہ میں آج طالبان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں گے یا اس کو مانتے ہیں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے شہناز, سب سے وہی بات ہے, کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو شریعت نے ڈیفائن کیے خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم جو ہے اس کے پابند ہیں اور ان کے بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہیں. جب تک کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی کہ وہ خواتین کو کیا حقوق حاصل ہیں اس وقت تک تو بات کرنا مشکل ہے. ویسے بھی فوزیہ کوفی جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں انہوں نے اس کو بھی بڑی پیش رفت قرار دیا تھا کہ میں نے جب سلام کیا طالبان ڈیلیگیٹس کو ماسکو میں تو انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا تھا. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. تو اس طرح کا اگر اس طرح سے اگر اس پیمانے پہ پرکھا جائے تو وہ طالبان جو ہے سٹنلی وہ 90s کے طالبان نہیں ہیں, ان کو اپنے سارے ویک پوائنٹس کا پتہ ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ڈیموکریسی کو افغانستان میں ہمیں ڈیموکریسی قبول ہے, ہم الیکشن کو مانتے ہیں, ہم امارات اسلامی کو دوبارہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے افغانستان میں, اور سارے جو اقوام افغانستان کے اور لسانی گروپ ہیں ان کو ایک میکینزم نفع تلے میکینزم کے تحت جو ہے وہ یہ صرف یہ نہ کہیں کہ وہ امارات اسلامی سب کچھ حل کر دے گا, ایک نفع تلے میکینزم کے تحت سب کے حقوق برابر ہوں گے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی جو اعلامیہ بھی آئے گا اعلامیہ بھی آپ سنیں گے وہ بھی جو ہے وہ کلی ہوں گی, اس میں جو ہے ڈیٹیلز نہیں ہوگا کچھ. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے, تو طالبان نے کب کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فرسٹ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, ہم اس سے بات نہیں کریں گے. اس صورت میں بات کریں گے جب امریکہ اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے عروج کا انخلا کا وہ اعلان کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اشرف غنی یہ کہے گا کہ میں ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوں نیکسٹ الیکشن میں افغانستان کے, اسی طرح کی جو مشکل شرطیں ہیں وہ پھر آئیں گی. اور دوسری جو جنگ بندی کے حوالے سے جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اور امریکہ کا مسئلہ ہے جبکہ مر رہے ہیں افغان بچے اور عورتیں. تو اب وہ جو ہے اس مسئلے پہ جو ہے وہ منگل سے جو مذاکرات شروع ہوں گے کل سے اور پھر کب تک جاری رہے گا, اس کے نتیجے میں بھی آپ دیکھیں گے طالبان جو ہے بڑے مہارت سے اپنا کارڈ کھیل رہے ہیں. اور لیکن بہر صورت چونکہ پرنسپلی ان کو اس بات سے مشکل ہے, وہ جو جنگ بندی کے حوالے سے مشکل ہے, ان کا جو صادقانہ جو طرز عمل ہے اور جو قلبی جو خواہش ہے کہ واقعا ہم جو ہے جنگ کے توسط سے اس اپنے کسی ہدف کو نہیں پا سکتے, وہ بات ہے ہی نہیں بیچ میں.
ٹھیک,
تو اس وجہ سے شک و شبہات اور تردید جو ہے وہ ایک
وہ اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک, اوکے. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, دوحا میں ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے, عائشہ تنظیم کو آپ نے سنا, اس پہ تبصرہ سنا, ڈاکٹر حسین یاسا صاحب کو, افغان ایک معروف تجزیہ نگار ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ درست ڈائریکشن میں جا رہی ہیں افغان امن عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں؟
یہ جو بات چیت ابھی آپ نے دوحا سے سنائی, وہ تو بہت حوصلہ افزا ہے اور خوش آئند ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ پروگرس ہو رہی ہے. مگر جب آپ افغانستان کی اوور آل سچویشن کو دیکھتے ہیں اور افغان طالبان کی جو 18 سال کی جد و جہد جو ہے اس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان کوئی ایسا فیصلہ ایکسیپٹ کریں گے جس میں ان کی جو حاکمیت جو ہے یا ان کا ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ کسی طرح سے کام ہو. تو یہ نہیں چاہیں گے کہ 18 سال جنگ لڑنے کے بعد وہ اس کے جو ثمرات جو ہیں, جو اس کے فوائد ہیں, جو اس کے نتائج جو ہیں, ان کو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر ہار جائیں. تو ابھی یہ جو 4 بیسک ایشوز جو ہیں ان میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ وہ چاروں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سیکوینسنگ کیسے ہوگی, کہ پہلے کیا ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا. امریکن چاہتے ہیں کہ پہلے سیز فائر ہو, اس کے بعد انٹر افغان ڈائلاگ ہو ساتھ ساتھ, اور اس کے بعد وہ یہاں سے ایگریس کریں. جبکہ افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ یو ایس اور فورن گروپس پہلے جائیں یہاں سے, اس کے بعد ہم خود ہی افغان طالبان کے ساتھ بات چیت بھی کر لیں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر لیں گے اور آٹومیٹکلی سیز فائر بھی ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی بیسک ڈفرنس ہے ان دونوں پارٹیز کے پوائنٹس آف ویو میں. اور یہ جو بریک جگہ ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک اور سفارتی فتح ہوگی دونوں پارٹیز کے لیے. مگر مجھے جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان جو ہے وہ 18 سال کی جد و جہد کو وہ اس طرح سے مذاکرات کی میز کے اوپر ہار جائیں گے. رہی بات افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لوگوں کی آپس میں بات چیت میں, تو اگر وہ ان کے ساتھ بات کر لیں تو ان کا سارا جو سٹانس ہے افغان طالبان کا وہ ڈگیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ میرے خیال میں شاید نہ ہی ہو. اور ایک اور بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4 پوائنٹس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جو شاید ابھی تک ان لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا یا ابھی تک انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا, ذہن میں تو آیا ہوگا کہ بعد میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, اگر کوئی نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے انٹرم پیریڈ کے لیے, تو وہ کس کانسٹیٹیوشن کے تحت گورن کرے گی؟ افغان طالبان اسلامک شریعہ چاہتے ہیں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ اور باقی افغان جو لوگ ہیں وہ شاید ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی چاہتے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریمس کس طرح سے اکٹھی ہوں گی اور کس طرح سے یہ معاملہ چلے گا؟ تو ان 4 پوائنٹس کے علاوہ میرے خیال میں یہ 5واں پوائنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے
بہت انتہائی ضروری نقطہ ہے, بہت ہی ضروری نقطہ ہے. بالکل ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, آپ تو زیادہ پر امید نظر نہیں آتے افغانستان کے ساتھ, اگر طالبان کے ساتھ معاہدہ ہونے کی صورت میں افغانستان کی جو صورتحال ہوگی, لیکن یہ جو نقطہ 5واں نقطہ اٹھایا ہے بریگیڈیئر صاحب نے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں بھی یہ معلوم ہے طالبان جو ہیں افغانستان کی آئین کو نہیں مانتے, جمہوریت کو نہیں مانتے, ایک اسلامک شریعہ کی بات رہے ہیں اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ خود ہی اس کی کرتے ہیں. تو ایسے میں اگر معاہدہ ہوتا بھی ہے, امن کی کیا گارنٹی ہے؟
دیکھیں شہناز, بریگیڈیئر صاحب نے کچھ بہت اچھی باتیں کہی ہیں. انہوں نے طالبان کی بہت صحیح تشریح اور تفسیر کی ہے کہ ان کی مینٹلٹی اس وقت کیا ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا بڑا انٹرسٹنگ, اور اس پہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ باتیں نہیں ہوئی ہیں. ہر میٹنگ میں جو کابل میں ہوتی ہیں اور نارتھرن افغانستان جو کہ غیر طالبانی علاقہ کہا جاتا ہے, اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں ہمیشہ کہ یہ جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کا کیا ہوگا, جن اقدار کی ضمانت جو ہے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے اس کا کیا ہوگا, جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جس کو افغانستان کی جو کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پاسداری کریں گے, ان کا کیا ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ طالبان جو ہے وہ وہ بہر صورت ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے شریعت کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. اور وہ بریگیڈیئر صاحب نے بالکل درست کہا کہ وہ جو ہے کسی بھی سچویشن میں حاضر نہیں ہوں گی کہ ان کی جو 18 سالہ 20 سالہ جدوجہد ہے وہ زیر سوال جائے، کہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو پوچھیں کہ آپ نے، ہم نے 18 سال 20 سال جنگ کی، اتنے شہید دیے، اور اب جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ ڈاکٹر نجیب مرحوم، وہ صرف آخری دنوں میں وہ اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ ہمیں دو وزارتیں دے دیں، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ وزارتیں نہیں چاہیے، ہم سمبولیکلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آئندہ کی حکومت میں. مجاہدین نے اس وقت سمبولیکلی ان کو قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا نہیں، نجیب کا جانا اس طاغوتی حکومت کا جانا جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں یہ جو کوئی بھی سچویشن، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے درست فرمایا کہ اب اگر کوئی رائے حل نکلتا ہے تو وہ اس حکومت کے انڈر میں تو نہیں نکلے گا، اب اس میں جو ہے کوئی عبوری حکومت کو آنا چاہیے. عبوری حکومت جب آئے گی تو عبوری حکومت کی افغانستان کے آئین کے کسی بھی شک میں کوئی بھی بات عبوری حکومت کے حوالے سے نہیں ہے. تو کیا ہوگا، کوئی بھی رائے حل جو نکلے گا، جو راستہ نکلے گا، وہ ہوگا ماورا آئین. ماورا آئین ہوتا ہے جب ڈیڈ لاک ہوتا ہے، جو کسی بھی ملک کا آئین جو ہے ہر قسم کی سچویشن کو جو ہے فورکاسٹ نہیں کرتا. اب یہاں پہ ایک ڈیڈ لاک ہے، کوئی ایک سچویشن سولوشن نکلے گا ماورا آئین، اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں جو افغانستان کانسٹیٹیوشن کے پری فیس میں ہے، وہ ساری دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں، پاکستان سے لے کر ہندوستان اور یورپ، وہ کچھ چیزیں ہیں جن کو انسانی حقوق کے، انسانی حقوق، بنیادی حقوق کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کو گارنٹی کیا ہوا ہے. اس کا کیا ہوگا، آپ جو ہے دنیا عالم میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ میں اس کنونشن کو نہیں مانتا، اس انٹرنیشنل کنونشن کو نہیں مانتا، چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس کو نہیں مانتا، اس طرح تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اب جو ہے لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ طالبان جو ہے اپنا بڑا سکسیزفلی گیم کھیل رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے جو نارتھ افغانستان میں جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستانہ تعلق نہیں، وہ سب چیزیں سمجھتے ہیں، زیر زبر پہ سب کچھ سمجھتے ہیں. بڑے احتیاط کے ساتھ وہ سارے سچویشن کو جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں. وہ جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ سارا گیم جو ہے وہ صرف اسلام اقدائی صاحب کے ہاتھ میں ہو یا ملا برادر کے ہاتھ میں ہو، ایسی بات نہیں ہے. بڑے احتیاط کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. طالبان نے کسی بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا تو افغانستان کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں پڑ
داؤ پہ لگے گا. بالکل. لیکن اگین آج جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آئے گا اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑی بہت صورتحال جو ہے وہ اس سلسلے میں واضح ہو جائے گی. بے حد شکریہ ڈاکٹر حسین یاسر صاحب، آئندہ بھی آپ سے اس موضوع پہ بات ہوگی. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے آپ مزید کچھ دیر کے لیے. اور سامعین، ہمیں 3 پاکستان سے معروف صحافیوں نے جوائن کیا ہے اس وقت، لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ رضوی صاحب ہیں، سلمان عابد صاحب ہیں اور شفیق آوان صاحب. ہم بات کریں گے جو اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان سے سوشل میڈیا پر سینسرشپ کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور رضوی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک نجی چینل جو ہیں پاکستان میں، اس سے وابستہ 3 صحافی جو ہیں، وجیہ ثانی، اعزاز سید اور انگریزی اخبار دی نیوز کے سینئر رپورٹر عمر چیما نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہیں وہ خود غیر فعال کر دیے ہیں. اس کی آپ کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ جو اطلاعات پاکستان سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ایکٹیو بعض صحافیوں اور بعض میڈیا چینلز کو دباؤ کا سامنا ہے. یہ سلسلہ کیا ہے؟
دیکھیے میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ سوشل میڈیا پہ قائم ہے اور 10 MB کا کنیکشن لے کے کوئی عقل مند آدمی بیٹھ جائے تو شام سے پہلے اس حکومت کی چولہے ہلا سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ تو ایک محفل میں مذاق میں کہا گیا فکرہ تھا, آج کسی دوست نے مجھے وہ واپس لٹایا تو مجھے یاد آیا. پاکستان کے اندر سوشل میڈیا موجودہ حکومت کو لانے کے اندر ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ رہا ہے اور اس کے اندر دو گروپس تھے اگر حکومتی پارٹی کی بات کر لی جائے. ایک علوی صاحب جو صدر بن گئے ان کے صاحبزادگان تھے, دوسرا ترین صاحب کا جو پیڈ گروپ تھا. اگر بات یہیں تک رہتی تو بہت مطلب کہ جسے کہنا چاہیے مناسب تھی کہ وہ پارٹی لائن کر رہے ہوتے, لیکن جب یہ پارٹی اقتدار میں آئی تو اس نے ان کو فارغ کر دیا اور وہ سوشل میڈیا مرسنریز بن چکے ہوئے ہیں. آپ نے فلانا ٹرینڈ بنوانا ہے, آپ اتنے پیسے دیجئے, اتنے گھنٹے کے لیے, اتنے دن کے لیے وہ ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ رہے گا. اور میں چونکہ ایک بھی ایک پروڈکشن ہاؤس خود بھی چلاتا ہوں اور ہمارے یہاں یہ شعبہ قائم کر کے ہم نے اسی لیے ختم کیا کہ ہم اتنے غلیظ کام کے اندر ملوث نہیں ہونا چاہ رہے تھے اور ہم نے ان 6-7 لوگوں کے گروپ کو باقاعدہ اپنے دفتر سے فارغ کیا. یہ اس وقت آرڈر آف دا ڈے ہے جسے آپ کہنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا مرسنریز کے گروپ مختلف پاکستان میں وجود میں آ چکے ہوئے ہیں, وہ مختلف لوگوں کا گھیراؤ کرتے ہیں. میرا اپنا سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے وہ سسپینڈڈ ہے, خاص طور پہ ٹویٹر کا, وہ کوئی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا ایف آئی اے نے جب مجھے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں دوبارہ اس کو ایکٹیو کروں. لیکن اس وقت میرے نام سے کم از کم 5 اکاؤنٹ ٹویٹر کے اوپر چل رہے ہیں جس کی میں کمپلینٹ ایف آئی اے کو بھی کر چکا ہوں اور ٹویٹر کی مینجمنٹ کو بھی کر چکا ہوں, لیکن وہ کر رہے ہیں یا چلی جا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ مختلف معروف شخصیات کا نام استعمال کر کے ان کی فالوئنگ کو اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حکومت یا حکومت کے کسی ادارے کی کاروائی ہو سکتی ہے تو شاید یہ مناسب نہ ہو, کیونکہ 2018 کا ڈیٹا جو ڈان میں چھپا تھا اس کے مطابق ہائیسٹ نمبر آف کمپلینٹس فائل کرنے والی حکومت اگر کوئی تھی تو حکومت پاکستان تھی, اور لوئسٹ نمبر آف کمپلینٹ کے اوپر جس کے ریسپانس آیا تھا یعنی کہ ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا, اور خاص طور پہ یہاں پہ وہ اگر آپ کو یاد ہو تو توہین رسالت والے خاکوں کا ایشو چلا تھا, تو اس کے اوپر ریسپونڈ کرنے والی بھی ٹویٹر کی مینجمنٹ تھی ٹو دی ریکویسٹ آف پاکستان گورنمنٹ اینڈ پاکستان انسٹیٹیوشنز. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ شاید حکومت پہ ڈالنا تو مناسب نہ ہو اس موقع کے اوپر بغیر کسی ریسرچ کے. جہاں تک ان 3 دوستوں کی بات ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہ جو پناما لیکس ہوئی تھی اس کے اندر باقاعدہ ون آف دا پارٹیسپینٹ تھے. اعزاز سید جو ہیں ابھی پچھلے دنوں ہی وہ ہر پریس کانفرنس کی جان سمجھے جاتے ہیں اسلام آباد میں, اور ان کا سوال بہت تیکھا ہوتا ہے اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. اور وجی ثانی جو ہیں وہ نیوز اینکر ہیں جیو کے اور سینئر اور ٹاپ اینکر میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن ان تینوں کا ڈی ایکٹیویٹ کر دینا یا جو ہے وہ ٹویٹر کی مینجمنٹ کی طرف سے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جانا, یہ دو مختلف باتیں ہیں جس کے بارے میں دونوں طرف سے ان کی طرف سے ابھی کوئی رائے آ نہیں رہی. ان کے دوست احباب ان کے بارے میں پوسٹ کر رہے ہیں.
جی سلمان عابد صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں میڈیا سینسرشپ جو ہے وہ تاریخ کے خطرناک ترین اور بدترین دور سے گزر رہا ہے, لیکن رضوان راضی صاحب کو آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا الزام جو ہے وہ صرف حکومت اور اس کے اداروں پر ڈالنا مناسب نہیں. یہ پاکستانی صحافیوں سے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں ان سے ہم یہ جب سنتے ہیں کہ انہیں دباؤ کا سامنا ہے, انہیں خطرات لاحق ہے, تو یہ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کس سے ان کو خطرات لاحق ہے اور وجہ کیا ہے؟
دیکھیے ایک تو ہے نا اسٹیٹ ایکٹرز جو کہ عمومی طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ریاستی ادارے یا حکمران طبقات جو ہیں وہ صحافت اور صحافتی آزادی کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی پچھلے چند دہائیوں میں ڈیولپ ہوا ہے جس کو ہم نان اسٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں. اب نان اسٹیٹ ایکٹر میں مختلف قسم کے انتہا پسند عناصر بھی ہیں, مافیاز بھی ہیں, نیکسس بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ایک جو ہے نا ایک سطح پہ جرنلسٹوں کے لیے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اور جب ان کے مطابق وہ چیزیں چلتی نہیں ہیں تو وہ پھر مختلف حربے اختیار کرتے ہیں جس سے وہ جو تھریٹس ہیں وہ کریٹ ہوتا ہے. اب پاکستان کی صحافت میں دیکھیے عمومی طور پہ یہ لفظ ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں صحافتی آزادیوں میں, حالانکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں, جنرل مشرف کے دور میں یہ سب چیزیں ہم نے, پھر بھٹو صاحب کے اپنے دور میں بھی ہم نے یہ پابندیاں دیکھی ہیں, نواز شریف صاحب کے اپنے دور میں جب صاحب کا دور تھا اس میں بہت زیادہ پریشانیاں, ایک زمانے میں 97 میں جب ان کی حکومت تھی تو آپ نے دیکھا جنگ کے ساتھ ایک بڑا کرائسس کریٹ ہوا تھا اور مختلف اخبارات کے حوالے سے اور صحافیوں کے حوالے سے پابندیاں لگی تھیں. تو یہ ایک پاکستان میں ایک عمومی رجحان رہا ہے, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا میڈیا وہ 70 کی دہائی والا یا 80 کی دہائی والا میڈیا نہیں ہے, بلکہ اب میڈیا میں سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے اور پھر جرنلسٹوں کے پاس بھی فارمل اور انفارمل مختلف قسم کے جو ہے نا انسٹرومنٹس موجود ہیں جس کی مدد سے وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں جو ایک فریڈم بھی اور ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی کا جو انسر ہے وہ بھی بہت کمزور ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں, اور جب ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, حالانکہ جہاں آپ کی فریڈم ہے وہیں پر آپ کے لیے کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں, ریڈ لائن بھی ہیں جو آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بھی جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں اور حکومت کے اندر بھی جو آپ کے فارمل اسٹرکچر ہیں اس میں بھی کچھ لوگ حکومت کی بنیاد کے اوپر نہیں اور ریاست کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ انڈیویجل کانٹیکس میں بہت سے تھریٹس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتے. تو یہ ایک رجحان ہے جو پاکستان کی جرنلزم میں اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب اس میں جو ایک بڑا رول بنتا ہے وہ پاکستانی اخبارات اور الیکٹرانک ٹی وی کی جو ایسوسیشنیں ہیں اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا بڑا رول بنتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں پاکستان کی صحافتی تنظیموں کا کردار بھی محدود ہوا ہے, ایسوسی ایشن کے کردار محدود ہوئے ہیں اور ایک کاروباری اپروچ ہوا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. جو مالکان ہیں انہوں نے اپنا ایک الائنس بنایا ہوا ہے, اب ایڈیٹر کے مقابلے میں زیادہ ہم جواب دہ ہوتے ہیں بطور جرنلسٹ مالکان کو, جس کی وجہ سے وہ پورا انسٹیٹیوشن کا جو فیلئر ہے ایڈیٹر کا اس نے بھی پھر ایک جو رسپانسبلٹی کی جرنلزم ہونی چاہیے تھی اس کو متاثر کیا ہے. تو کئی فیکٹر ہیں اس وقت جرنلسٹوں کو تھریٹ کے حوالے سے. پھر آپ دیکھیے کہ میں ایک بطور جرنلسٹ کچھ لکھنا چاہتا ہوں, میرا مالک مجھے اس کی اسپیس نہیں دے رہا, تو ہمیں تو جرنلسٹوں کو ایک سطح پہ جہاں ریاستی اور حکومتی چیلنجز ہونی ہوتی ہیں وہیں ہمیں اپنے مالکان کے انٹرسٹ کو بھی آبزرو کرنا پڑتا ہے. تو کئی طرح کے تھریٹس ہیں جو اس وقت پاکستانی جرنلسٹ فیس کر رہا ہے.
ٹھیک, شفیق امان صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. آپ نے آج فیس بک میں بعض صحافیوں کو ایمنسٹی جو اسکیم ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑا ہے, اس لنک کے بارے میں ہمیں بتائیے گا اور یہ کس بنیاد پہ آپ نے ان کو جوڑا ہے, ثبوت جو ہیں وہ کیا ہیں؟
پہلے میں رضوان رئیس صاحب کی بات کا جواب دے دوں
پلیز.
جی, بغیر حکومت کے انوالومنٹ کے کوئی سینسرشپ نہیں لگ سکتی. ماضی میں دیکھنے پاور کس کے پاس ہے, سینسرشپ یا پابندی لگتی جس وقت طاقت ہو اور طاقت ہے حکومت کے پاس, اور اس کے بغیر تو وہ کوئی کسی سے پابندی کر سکتا. اور میں رئیس صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ حکومت اس میں ملوث نہیں ہے. کسی اب دیکھیں اتنے زیادہ فیکٹر آ گئے, حکومت کسی نے کسی طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. اب جہاں تک میری وہ ٹور کا طلب ہے تو میرے ایک دوست ہیں ایس بی آر میں, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ لوگ تنقید کرتے ہو اس طرح دونوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ, یہ آپ کے اپنے اینکر ہیں جنہوں نے اتنا بلین آف روپیز تک میں وائڈ کرائے ہیں ان دو سیز میں, اور اس میں ایک لاہور کے رپورٹر جس کے صرف ایک سنگل رپورٹر نے 30 کروڑ کے ساتھ اپنے وائڈ کرائے ہیں. اب انہوں نے آئینی اور قانونی طور پہ ٹھیک کیا, ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیاست کہاں سے آ گئے. اور پھر اس میں دو خواتین بھی ہیں شامل ہیں, یہ 30 کروڑ پہ ایک رپورٹر کے ہیں نا, 5 کروڑ 10 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ کے بے شمار ہیں, اور یہ وہ یہ سارے میجورٹی اینکر اس میں وہ ہیں جو کہ ادر سائڈ آف فینس ہیں, گورنمنٹ سائڈ کے.
اوکے, لیکن شفیق امان صاحب اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اسی تناظر میں آپ نے ایمنسٹی اسکیم کے ساتھ یہ بات صحافیوں کو جوڑا ہے. اگر وہ ہم مان لیتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے بعض جو صحافی ہیں انہوں نے اپنے پیسے سفید کرائے ہیں, رائٹ, لیکن اس کا تعلق جو ہے سوشل میڈیا سینسرشپ یا وہاں پہ صحافیوں کو جو خطرات درپیش ہیں اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پیسے آئے کہاں سے, صحیح, ان کے ذرائع کیا تھے, یار انہیں پروموٹ کیا گیا, انہیں اوپر لایا گیا کہ وہ جو ایک صحافیوں کے 90% لوگ ہیں وہ تو اپنا روزمرہ کے اخراجات مجھ سے پورا کرتے ہیں, تو ان کو پروموٹ کیا گیا. تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا وہ کون لوگ ہیں. اب ایک کا 30 کروڑ 28 کروڑ کا ایک کا اپنے یہاں فارم ہاؤس ہے, 12-12 کروڑ کے گھر ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کر کے لایا گیا اوپر, اور ان کو کہتے ہیں پیراشوٹر سے. کچھ نام دیکھ لیں, 15-20 نام دیکھ لیں, آج کی میڈیا پہ ٹی وی پہ دیکھ لیں, جو سال دو سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا, لیکن اچانک مشروم گروتھ ہوتی ہے اور وہ ہاتھ وام میں ہوتی ہے, ہر جگہ بلائے جاتے ہیں. نہ ان کو رپورٹنگ ایکسپیرینس ہے, نہ ان کو جرنلزم ایکسپیرینس ہے, نہ ان کو میوزنگ کا ایکسپیرینس ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لائے نہیں, اس لیے وہ سب سے آگے ہیں. اور ان کا آپ نے تعلق پوچھا ہے کہ سوشل میڈیا سے کیا تعلق ہے, تو یہ دیکھیں سب سے زیادہ ایکٹیو یہ ہیں, ان کے اپنے بلاگز ہیں, ان کی اپنی ٹیمیں ہیں, اور یہ اس کے لیے سارا یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک جو اپنا ٹول تھا ساتھیوں کے پاس, کہ گورنمنٹ کو اپنا مالک اخبار کا مالک نہیں جانتا, یہ ٹی وی کا مالک انہیں آنر نہیں کرتا, تو ایک رستہ تھا ان کے پاس. اب وہ رستہ بھی یہ بند کر رہے ہیں, تو کتنے ہی رستے بند کریں گے. آج 3-4 ٹی وی چینل انہوں نے آفر کر دیے. تو یہ اگر یہ حکومت نہیں کر رہی تو کون کر رہا ہے؟ میں آپ عام آدمی نہیں کر سکتے نا. تو کوئی سینسرشپ جو ہے, کوئی جو ہے آزادی اظہار رائے کی پابندی جو ہے, تو حکومت کے بغیر نہیں لگ سکتی.
اوکے ٹھیک. سلمان عابد صاحب, آپ سے میں آنا کے پاس آنا چاہوں گی. آج جو 3 صحافیوں سے متعلق خبر آئی ہے, تینوں کا تعلق جیو نیوز سے بتایا جاتا ہے, جنہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں خود غیر فعال کر دیے ہیں. اس کو ہم ایک محض اتفاق کہہ لیں, کوئنسیڈنس ہے, یا پھر اس کی کوئی اور وجہ دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے, جو پاکستان میں اس وقت صحافتی ماحول ہے, اس میں یہ بات بڑی جو بات نیریٹو کے تحت کی جا رہی ہے, کہ جو لوگ اس وقت ریاست کے اداروں کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے ڈفرینٹ نقطۂ نظر رکھتے ہیں, ان پر اس طرح کی پابندیاں لگ رہی ہیں. لیکن اب دیکھیے, حکومت پہ لکھنے والے, حکومت کی مغالفت میں لکھنے والے تو بہت لا تعداد لوگ ہیں, ان کی طرف سے تو یہ شکایت ہمیں اس طرح سے ملی نہیں ہے. البتہ ریاستی اداروں کے حوالے سے کچھ ہمیں شواہد جو ہے یا جو باتیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی آئیڈیل انوائرمنٹ ہے جرنلزم کے حوالے سے, یا کوئی 100% جو ہے نا ہمیں آزادیاں اس طرح سے حاصل ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہیں, جو کہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ فارمل سیکٹر کے اندر سے بھی آ رہی ہیں اور انفارمل سیکٹر کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, کچھ انسٹیٹیوشنل لیول پر ہیں, تو کچھ انڈیویجل لیول کے کانٹیکسٹ میں پریشانیاں دیکھنی پڑ رہی ہیں. لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو ریزالو کرنے کا جو وے آؤٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں, آپ کے یہاں جو اس وقت متعلق ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ اور حکومت کے درمیان ایک جو ہے نا ڈائلاگ ہو, اور جہاں جہاں صحافتی تنظیموں کو یا صحافیوں کو انڈیویجل سطح پہ پرابلم آ رہے ہیں, تو اس کو کسی ریزولوشن کا کوئی فورم تو ہونا چاہیے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف باتیں تو ہم کرتے رہیں گے سارے کے سارے لوگ, اور بہت سے جس طرح سے آج ابھی عوام صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 چینلز بند ہو گئے ہیں, تو کیوں بند ہوئے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب یہ جو ہمارے بڑے بڑے اس وقت چیمپئن ہیں صحافتی تنظیموں کے, ان کا کام ہے نا کہ وہ سارے معاملے میں اپنا کوئی رول پلے کریں. اب ہمارے یہاں جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے طور پہ تو اکٹھی ہو جاتی ہیں, لیکن جس جو انٹرسٹ کے اوپر خاص طور پہ جو مالکان ہیں وہ اپنے انٹرسٹ پہ تو اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن جو صحافیوں سے جڑے ہوئے معاملات ہیں اس پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑی بڑی تنظیموں کے کوئی بڑے رول اس طرح سے نظر آتے ہیں. تو اس کا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ ایک جو گیپ ہے حکومت کے درمیان اور صحافی کی تنظیموں کے درمیان یا صحافیوں کے درمیان, اس کو کوئی نہ کوئی تو برج کرے نا جی, تب جا کے یہ مسئلے حل ہو سکیں گے. ورنہ بھائی یہ ایک بلیم گیم رہے گا, کچھ باتیں یہاں سے ہوگی, کچھ باتیں وہاں سے ہوگی, کوئی کس پہ الزام لگا رہا ہوگا, کوئی کس پہ الزام. اور یہ بڑا آسان ہے کہ جو بھی صحافی کہہ دے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے میرے خلاف بھی کام کر رہی ہے, یا کوئی حکومت میرے خلاف کام کر رہی ہے, یا کوئی تیسرا فریق کام کر رہا ہے, لیکن اس کے ایویڈنس جو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتے. تو ہمارے یہاں میڈیا میں بھی بہت زیادہ پالیٹکس ہو رہی ہے, اور اس پالیٹکس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں سارے سسٹم.
اوکے, بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, آپ کا, شفیق اوان صاحب, تھینک یو سو مچ ٹائم دینے کا, بہت شکریہ. ہماری طرف سے خدا حافظ. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب سے ایک کوشچن میں کرنا چاہوں گی, لیکن رضوان رضی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. آپ کو بھی کچھ عرصہ پہلے اٹھایا گیا تھا اور بعد میں آپ کو چھوڑا گیا, تو کس نے اٹھایا تھا اور کیا بات چیت آپ کی ہوئی جنہوں نے آپ سے اٹھایا تھا؟ کچھ آپ کو بتایا گیا کہ وجہ کیا تھی اور پھر چھوڑا گیا کیوں آپ کو؟
چھوڑا تو نہیں کی انہوں نے, آج بھی ایک تاریخ میں عدالت میں تھا اور میری عدالت نے ضمانت لی تھی, اور अदालत ने बड़ी बहादुरी, मेरे खिलाफ गद्दारी का इल्जाम लगाया गया था कि मैं कुछ ट्वीट के जरिए रियासत के अदारों के खिलाफ जो है वो गुफ्तगू की है, और यूं अबैटमेंट का चार्ज लगाया था। और मतलब के सलूट है उन जज साहब को जिन्होंने देखते ही ना सिर्फ कि वो इल्जाम जो था उसे खत्म कर दिया कि जो है इस मुल्क के अंदर आईन तोड़ने वाले जो हैं वो दुबई में नाच करते फिर रहे हैं और एक ट्वीट करने के ऊपर आप जो है वो गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बाकी क्योंकि सारे अवेलेबल ऑफेंस थे तो उनकी उन्होंने जमानत ले ली थी। इस वक्त मुझे गिरफ्तार फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग ने किया था और फिर अदालत ने रिहा
ट्वीट
किया
में आपने क्या कहा था
रिहाई के खिलाफ
रिजवान साहब ट्वीट में क्या कहा था किस बारे में आपने ट्वीट की थी
जी? साहिवाल के अंदर ब्रॉड डे लाइट के अंदर एक फैमिली जो थी उसको कत्ल कर दिया गया जिसका आज तक कोई भी और अदारों ने पहले उसकी जिम्मेदारी कबूल की और उसे दहशतगर्द करार देते रहे, प्रोपेगेंडे करते रहे और बाद में आपके सामने है कि कुछ भी नहीं हुआ, ना वो दहशतगर्द साबित हो सके। फिर को 20 दफा मौकफ बदले ना पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों ने क्योंकि वो जो और आख वो जो दहशतगर्द थी फैमिली थी, अच्छा फैमिली दहशतगर्द नहीं थी, वो लोग जो थे उनके ताल्लुकात थे और आखिर में इस बात पे आके बात टिकी कि वो जो गाड़ी जो थी जिसमें वो सवार थे वो दहशतगर्दों के जरिए इस्तेमाल गई थी और फैसलाबाद में देखी गई और फलाने का देखी गई, वही फजूल कहानियां और बेबुनियाद कहानियां। बुनियादी तौर पर दहशत फैलाना था ताकि सोसाइटी में उनकी जो बदअमालियां हैं उस पर कोई सवाल ना उठाया जा सके। तो मैंने अपने ट्विटर के ऊपर भी उसके ऊपर सवाल उठाया और अपने लिए प्रोग्राम भी किया। इमरान मलिक साहब हमारे प्रोग्राम में भी पिछड़ी फैलाते रहते, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब बहुत नफीस आदमी है, तो हमने उसमें भी सवाल उठाया। तो मुझे जेरे हिरासत ये बताया गया कि आपका जो सवाल उठाना था वो अदारों को गिरा गुजरा है और इसी बुनियाद पे आपको उठाया गया है और आप जो है वो ये आपका गुनाह है। लेकिन जब वो एफआईआर सामने आई तो उसमें उस गुनाह का कोई जिक्र नहीं था। ये मुझे जेरे जब मैं जेरे अंडर इन्वेस्टिगेशन था तो उस वक्त मुझे बताया गया। तो देखिए आप एक पूरी फैमिली को बच्चों के सामने घेर के गोलियों से भून देते हैं और ये चाहते हैं कि इस पे कुछ सवाल भी ना उठे और इसके बारे में पूछा भी ना जाए।
ओके, ये ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं। ठीक, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, रिजवान रेजी साहब को आपने सुना। सहाफियों की जानिब से किसी इशू पर सवाल उठाना जो कि सहाफियों का काम है और उसके बाद पाकिस्तान की एजेंसियों या इदारों की तरफ से उनको मुल्क दुश्मन करार देना, उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं उसका शुरू होना, ये क्यों? ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब जी,
जी जो आपके मेहमान थे उन सब से मैंने बात सुनी और बहुत अच्छी बातें थी उन सब ने। तो और खास तौर पर अभी जो साहिवाल के इंसिडेंट की जो हवाला दिया गया है उसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा कवरेज हुई है पाकिस्तान में मीडिया की और उसके ऊपर बहुत से लोगों की अपनी अपनी राय भी मौजूद है और मेरे ख्याल में ये मामला भी सब जुदेश है और इसके ऊपर 100% मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए और जो लोग इसके मुलजिम हैं अगर वो मुलजिम साबित होते हैं तो उनको करारवा की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ये इस तरह से हो नहीं सकता। इट वॉज अ वेरी बैड इंसिडेंट इस तरह से कि ऑप्टिक्स में भी और हर लिहाज से भी, लीगली भी और मॉरली भी और सोशली भी हर तरह से उसको किसी ना किसी तरह से एक फेयर ट्रायल के साथ क्लोजर तक जरूर पहुंचना चाहिए। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि जिस तमाम फाजिल दोस्तों ने बहुत बात की मगर एक हमें ये भी बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात क्या है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के रीजन के अंदर। पाकिस्तान इस वक्त एक फिफ्थ जनरेशन वॉर का एक विक्टिम है। इस वक्त बहुत जबरदस्त बहुत जोर आवर एक जनरेशन वॉर पाकिस्तान के ऊपर चल रही है और ये वॉर जो है इसमें पावर ऑफ मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जा सकता भी है, हो भी रहा है
जी।
अब ये काम कैसे हो रहा है? एक थ्रू द मीडिया परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं दुश्मन की तरफ से और फिर उन परसेप्शन को मैनेज किया जाता है और ये परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हो रही है, खास तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। अब गवर्नमेंट और जो आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते हैं उनका भी क्या काम? उनका ये काम है कि अब ये जो एक नया हथियार फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में मीडिया जो है जो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, इसको किस तरह से काउंटर किया जाना चाहिए।
राइट,
तो ये जो अभी तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं, मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट और आप उनके एजेंसीज की जैसे ये बात करते हैं, अगर उनका नुकता नजर देखा जाए तो शायद इस एस्पेक्ट को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट की और उसकी एक कंपल्शन बन जाती है कि इन ट्रेंड्स को रोके, और ये परसेप्शन जो बन रहे हैं जो कि मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, मुल्क की एजेंसीज के खिलाफ जा रहे हैं, मुल्क के जो आर्म फोर्सेज हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की नेशनलिज्म या उसकी जो सॉवरेनिटी है और उसकी यूनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके खिलाफ जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। फॉर एग्जाम्पल पीटीएम है, अब पीटीएम जो है वो अगर आप उसके जो सही मानों में आप उसको अगर एनालाइज करें तो साउथ वजीरिस्तान के बहुत पसमानदा इलाके से एक मूवमेंट चलती है और अब वो यूरोप के तमाम बड़े शहरों में, जिनीवा लंदन में है, वो जहाज के ऊपर
बिल्कुल अमेरिका में बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं उनके,
न्यूयॉर्क में वो जा रहे हैं, कौन ना कर रहे, कहाँ से आ रहे हैं
जी। लेकिन इस चीज को, इशू को रिपोर्ट करना जो है, फिर उसको काउंट करना दूसरे जो वो है मुखालिफ फरीक या फौज का मौकफ के साथ इसकी कवरेज करना जो है, इस पे कहा जा रहा है कि ये होना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए, मीडिया और सहाफियों का यही काम है। ब्रिगेडियर साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आइंदा फिर कभी आपसे इस मौजू पे बात होगी। बेहद शुक्रिया आपका। हमें ब्रसल से एक मारूफ तज्ज़िया निगार और सीनियर सहावी खालिद फारूकी साहब ने ज्वाइन किया है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। और खालिद फारूकी साहब, खबर यह है कि ईरान ने आज ऐलान किया है कि वो मजीद यूरेनियम को अफजूदा करने जा रहा है, और ये बात की जा रही है कि अगर वो ऐसा करता है जिस लेवल पे यूरेनियम को लाने की वो बात कर रहा है, तो वो P5+1 के साथ ईरान का जो मुआहिदा हुआ था ये उसकी खिलाफवर्जी के जुमरे में आ सकता है। इस हवाले से यूरोप के अंदर जहां पे P5 मौजूद हैं, उनके उनका क्या रद्दअमल सामने आ रहा है? खालिद फारूकी साहब आप हमारे साथ हैं लाइन पे?
हेलो
जी, जी अभी आपकी आवाज आई है जी। जी प्लीज।
यूरोप ईरान को इस बात पर राजी करने की कोशिश कर रहा है कि वो डील के जो शराइत हैं उससे बाहर ना जाए, और डिप्लोमेसी के लिए अभी वक्त है, लेकिन 7 जुलाई जो कि कल गुजर गई, उस वक्त तक जो है वो ईरान ने कहा था कि हम इंतजार करेंगे, अदरवाइज जो है इनरिचमेंट को 3.7 पर ले जाएंगे। जो लो इनरिचमेंट मटेरियल उनके पास है वो 300 किलोग्राम तक है, जिसे वो बहुत तेजी से इनरिच कर सकते हैं। ये जब से अमेरिका बाहर निकला था इस डील से, उस वक्त से ईरान ने यूरोप पर ये दबाव डालने की कोशिश की थी, और यूरोप को कन्विंस करने की ईरान ने कोशिश की कि जो सैंक्शन अमेरिका ने उन पर जिन सैंक्शन का इतलाक किया है, यूरोप उसको को अल्टरनेटिव तलाश करे और उसको कंपनसेट करे, लेकिन यूरोप जो है वो कुछ नहीं कर पाया अमरीकी ताकत के सामने, और सैंक्शन जो है वो क्रिपलिंग हैं ईरान के लिए। जब इसको जिस तरीके से इस डील से अमरीका बाहर निकला है, तो उसकी अफादियत में जिस तरह कमी आई, और फिर जो P5 के दूसरे कंट्रीज हैं +6 जर्मनी, वो कंपनसेट ईरान को नहीं कर पाए, तो अब ईरान के पास इसके बाद के अलावा कोई चारा नहीं था कि वो ऑफेंसिव पर जाएं, और उन्होंने एक तरह से पूरी फिजिकल जो जंग थी उसका थ्रेट भी देख लिया, तैयारी भी हो गई सब कुछ, और जिस तरह यूएस ने रिट्रीट किया है, तो ईरान को उससे और हौसला मिला है, और वो समझते हैं कि उनको तेजी से जो है वो इनरिचमेंट करनी चाहिए, और यही उनके तहफ्फुज के लिए बुनियाद फराहम कर सकती है।
बिल्कुल, बल्कि आज ईरान और अक्वामे मुतहिदा के जो मुआयना कार हैं, उन्होंने तस्लीम भी किया है कि ईरान ने यूरेनियम के जखीरे की जो हद है वो उन्होंने तोड़ दी है। तो अब अगला मुस्तकबिल में आप इस इशू का को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि सदर ट्रंप ने कल कहा है कि ईरान पर मजीद पाबंदियां लग सकती हैं।
देखिए, ये तो इस वक्त अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो सेंक्शन में इजाफा जरूर करें, लेकिन ईरान अपनी डिप्लोमेसी यूरोप में कर रहा है। यूरोप अमेरिका से मुत्तफिक नहीं है और ईरान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। पिछले जुमे की जो मीटिंग हुई थी ईरान के और दूसरे ममालिक के दरमियान वियना में, उसमें भी यही कोशिश की गई है कि ईरान को अभी जो है वो किसी तरीके से हॉल्ट किया जाए।
ओके, बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। और सामीन, इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
इन दिनों बच्चों में मगरबी सुपर हीरोज की मकबूलियत अपने उरूज पर है, लेकिन दूसरी जानी पाकिस्तान की एक खातून ने इस बढ़ते हुए रुझान में इजाफे को सामने रखते हुए बच्चों में हकीकी सुपर हीरो की अहमियत को उजागर करने का फैसला किया और एक ऐसी किताब लिखी जिसमें सुपर हीरो अब्दुस्सत्तार ईदी को दिखाया गया। ये किताब बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हो रही है। इस किताब का मकसद क्या था और ईदी साहब की शख्सियत ही इस किताब के लिए क्यों चुनी गई, कराची से बता रही हैं सिद्रा डार।
पाकिस्तान में बच्चों के सुपर हीरोज या तो सुपरमैन हैं या स्पाइडरमैन, आयरन मैन हैं या फिर बैटमैन, लेकिन उनके इर्द गिर्द कौन से असल हीरोज बसते हैं इससे वो लाइल्म रहते हैं। लेकिन इस बार बच्चों को एक किताब के तवसुत से मालूम हुआ कि अब्दुल सत्तार ईदी ऐसे सुपर हीरो हैं जिनकी इंसानियत के लिए की जाने वाली खदमात का दायरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस बात को बच्चों तक पहुँचाने वाली पाकिस्तान की मारिया रियाज तौसीफ है, जिन्होंने NCA लाहौर से टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बैचलर्स और मल्टीमीडिया में मास्टर्स कर रखा है। इनका शौक इलस्ट्रेशन है, जो शादी और 3 बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद भी जारी है। इसी शौक ने इनसे ये काम करवाया जो इस वक्त ईदी बाबा के नाम से बच्चों को एक नई सोच दे रहा है।
मैं शुरू से ही अपने आर्ट के हवाले से चाह रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें अपने अलावा औरों की भी बेहतरी हो। सो इस बुक के लिए जो बेसिस है इस बुक की, वो ये है कि 50% ईदी फाउंडेशन को डोनेट होगा। तो पहले तो ये ख्याल था जो मेरे दिमाग में मतलब गहरा हुआ, और उसके बाद मैंने बुक का या सुपर हीरो के हवाले से इसको बुक को फॉर्मुलेट किया। सो जो आइडिया था वो इसकी बेसिस है इस बुक की, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस है इस बुक की।
इस किताब में बच्चों के साथ साथ उनके वालदैन खास दिलचस्पी ले रहे हैं। मारिया के मुताबिक पाकिस्तान और बाहर के ममालिक से उनको मिलने वाली पजीराई बता रही है कि ये किताब कितनी पुर असर है।
ईदी साहब का नाम दिमाग में आता है, पाकिस्तान में रहते हुए उनका इम्पैक्ट ग्लोबली बहुत ज्यादा है, तो वहां से ईदी साहब का ख्याल आया था। और जब उनके ऊपर बुक लिखी और बच्चों को किस तरह से इस बुक को जो है प्रेजेंट किया जाए, उसके लिए ये सुपर हीरो और सुपर पावर की लैंग्वेज यूज की मैंने, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बच्चे इतना इम्प्रेस हैं वेस्टर्न सुपर हीरो से या इमेजिनरी सुपर हीरो से कि उनको वही लैंग्वेज समझ आती है। सो मैंने इस तरह से एक, क्योंकि वो इतने सिंपल थे, इतने सादा थे, उनकी जो पावर थी, बड़े दिल की पावर, काइंडनेस की पावर, उसको एक सुपर पावर की तरह दिखाया है।
मारिया का कहना है कि उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो कभी ईदी साहब से मिलें, लेकिन ऐसा ना हो सका। लेकिन वो हमेशा से उनके आइडियल रहे हैं और इसी सोच ने उनसे इस किताब पर काम करवाया कि नई नस्ल भी जाने कि उनके मुल्क में ऐसी हस्ती रही है जिसने बेलौस इंसानियत की खिदमत की है।
ईदी साहब से मुझे मिलने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि मैं मिलूं, लेकिन कभी मेरा मैं नहीं मिल पाई। लेकिन जो उनकी ये एक एहसास जो है ना कि हम जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे रहे हैं और उनकी हम वार्मथ फील कर सकते थे क्योंकि हम उनकी जिंदगी में हमने भी टाइम गुजारा है. लेकिन हमारे बच्चों ने उनको उस तरह से नहीं देखा, बेशक न्यूज़ में या कहीं और, लेकिन उन्होंने नहीं देखा. वो उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम जानते थे और हमने उनको उनको समझने की कोशिश की. सो यहीं से एक मेरी जो एक ख्वाहिश थी वो ये भी थी कि अच्छा, मैं खुद तो नहीं मिली, मेरे बच्चे भी नहीं जाहिर है मिल पाए, वो उनके बाद पैदा हुए हैं, लेकिन उनको किस तरह से समझाया जाए उनके बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में.
ईदी बाबा के नाम से लिखी जाने वाली ये किताब जहां मोहसिन इंसानियत की खिदमत का एतराफ है, वहीं वो नस्ल जिसने ईदी साहब को नहीं देखा उन्हें ये बताना है कि हकीकी जिंदगी के हीरो वही होते हैं जो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, मजहब, जबान और जिन्स के इंसानियत की खिदमत करते हैं. जब भी ऐसी कोई मिसाल जहन में आए तो सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो ईदी बाबा का ही होता है. सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका.
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे. आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com.